بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے سلسلے میں ابتدائی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دی گئیں، آپ کو سنا دی گئیں. یہ آیت سورۃ النحل کی 90 والی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. ان میں اکثم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم، اور عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان جو مضبوط ہوا تھا وہ اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے. اور تو اور، یہ مبارک آیت ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ولید ابن مغیرہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو گالیاں دیتا تھا اور خوب ستاتا تھا، عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا تھا، خوب مال و دولت اس کے پاس تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اولاد بھی خوب عطا فرمائی تھی، اس لیے بہت گھمنڈی ہو گیا تھا، بہت تکبر کرنے لگتا تھا، یہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا تھا. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے عموماً آدمی کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو ہی جاتا ہے. مال کی کثرت اور مال ہی کے ضمن میں عہدہ، کرسی، صدارت، بڑاپن اور دوسری اولاد کی کثرت، اور اولاد کا دنیا کے اندر علم سے یا دولت سے یا عزتوں سے سرفراز ہو جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آدمی بہت گھمنڈی ہو جاتا ہے، بہت تکبر اس کے اندر آنے لگتا ہے. تو ولید ابن مغیرہ بھی ایسا ہی گھمنڈی اور مغرور تھا. ایک مرتبہ، اور وہ سردار قریشوں یعنی مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے ان میں سے ایک قبیلے کا بڑا بھی تھا، اس کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ ایسے لوگوں نے اس کو اچکا دیا، اس کو چڑھا دیا اور کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں جا کر تم جو ہے تم اپنی جادوئی زبان کے ذریعے سے ان کو کسی طرح ہمارے دین کی طرف واپس لے کر آؤ. یعنی جب وہ بولتا تھا تو اچھا بولتا تھا، بڑا شاعر تھا، لوگ اس کی شاعری پر جو ہے داد دیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے اس کو چڑھا کر بھیج دیا، یہ چلا گیا. جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں کہیں، اور کہہ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنا چاہا، دین کی دعوت دینے سے روکنا چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں فرمایا سوائے یہ آیت قرآنیہ اس کے سامنے تلاوت فرما دی. پوری اس نے تقریر فرما دی. سب ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بات ختم ہو گئی؟ ختم؟ اس نے جب جواب دیا ہاں میری بات تم سمجھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سوال کا یا تمہاری بات کا جواب یہ ہے، سنو. اس کے بعد میں یہ آیت قرآن یا یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک مرتبہ پڑھی، دو مرتبہ پڑھی، تین مرتبہ پڑھی، چوتھی مرتبہ پڑھنے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اب اس کے بعد نہ پڑھو، اگر تم اس کے بعد پڑھو گے تو میرا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اب مت پڑھو بس. یہ وہ مبارک آیت ہے، اتنا اثر کر گئی اس پر یہ آیت. چونکہ قرآن پاک سمجھتے تھے اور اچھا سمجھتے تھے، انہی کی زبان میں اور انہی کے ماحول میں یہ کلام پاک نازل ہوا تھا، اس لیے بہت جلد ان کے اوپر اثر کر جایا کرتا ہے. آج ہی ہمارے ایک بزرگ نے میرے کو ایک طرف متوجہ کیا اور بات آ گئی، تو شاید وہ بزرگ کے توجہ کا نتیجہ ہے یہ. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ ہماری امت مسلمہ قرآن پاک والی زبان سیکھتی کیوں نہیں، قرآن والی زبان، حدیث والی زبان، جنت والی زبان، دین والی زبان، اللہ والی زبان، یہ زبان کو ہم لوگ سیکھتے کیوں نہیں؟ دنیا بھر کی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، اس کی طرف تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کرتے تو اللہ والی زبان کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کلام پاک ہمارے سامنے بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اوپر یہ اثر نہیں کر جاتا. وجہ اس کی یہی ہے. اب اس کے لیے ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے، ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اب جس کی جو زبان ہوگی، جس زبان میں جس کو جو اثر ہوگا، جس کی جو مادری زبان ہوگی، مدر ٹنگ جس کی جو ہوگی، یا جس کو جس زبان میں جو ہے زیادہ سمجھ میں آتا ہے اس زبان میں، اس کو جو ہے ترجمہ کر کے بتلایا جائے، تب جا کر وہ اثر ہوگا. لیکن پھر بھی وہ اثر نہیں ہو سکتا جو اثر خود قرآن پاک کے الفاظ کا انسانوں کے دلوں کے اوپر ہونا چاہیے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس طرف بھی ہم توجہ کریں. ہم کم از کم اگر اس طرف اپنے اوقات نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی اولاد کو تو سکھائیں یہ بات کہ بچوں تم قرآن پاک پڑھو، اس کے بعد میں پھر اس کو سمجھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ ماحول ہم اپنے بچوں کو دیں. اگر کل خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی بچے سے پوچھیں کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اور اگر وہ کہہ دیا کہ میں پڑھ لیا، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ختم کر لیا تھا، اللہ تعالی اگر اس سے پوچھیں کہ تو سمجھا بھی تھا، اور اگر وہ ہماری طرف انگلی اٹھاتے تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے ہم کو کبھی سمجھایا بھی تھا، یا کبھی انہوں نے ہم کو توجہ دلائی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر. اگر جب کوشش کر رہا ہے اور سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اگر پوچھے جتنا سوچا تھا سمجھا تھا اس کے اوپر عمل بھی کیا یا نہیں کیا، اور اگر وہ ہماری ہی طرف توجہ متوجہ کر دے اللہ تعالیٰ کو کہ ان سے پوچھو کہ یہ میرے ماں ہے، یہ میرے باپ تھے، میری دنیا کی تعلیم کے لیے تو صبح سے شام تک پوچھا کرتے تھے، کیا ہوا تمہاری میتھس کا، کیا ہوا تمہاری انگلش کا، کیا ہوا تمہاری سائنس کا، کیا ہوا تمہاری زوالوجی کا، بایولوجی کا، باٹنی کا، تھیوری کا، اور پریکٹیکل کا، فلاں کا اور فلاں کا. اور اللہ تعالیٰ آپ ان سے پوچھئے، اگر ایک نمبر کم آتا تو میرے سے یہ بگڑ جاتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے قرآن پاک کے نہ پڑھنے پر اور اس کے نہ سمجھنے پر کبھی اپنے سامنے، میرے سامنے کبھی بگڑا نہیں. ان کو پوچھئے، مجھے مت پوچھ. اگر ہماری اولاد ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ایسا پیش کر دے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، اس کو ابھی سے ہم کو سوچ لینا چاہیے. بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ کلام پاک ہی ایسی چیز ہے کہ جب اس کو اس کی زبان میں سمجھا جاتا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو جائے. چلیے آخری درجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ان محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا اپنا لگایا کیجیے جن میں قرآن پاک اور حدیث شریف اور بزرگوں کی باتیں ہوا کرتی ہے، کم از کم اس کے ذریعے سے تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. یہ آخری درجہ ہے، ورنہ اصل درجہ تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، فکر کریں اور اس طرف آئیں. یہ اتنا مبارک کلام ہے کہ جب اس کے اوپر اس کی ایک چھوٹی چھوٹی آیت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرماتے ہیں. آخرت کی کامیابی ہی ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس نقدی ہی ہے، نقد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا جو وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ کامیابی بھی ہے ہمارے سامنے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا، بڑے زبردست بادشاہ گزرے، عالم آدمی تھے اور علم پرور تھے، فتاوی عالمگیری آج بھی ان کے زمانے میں لکھی ہوئی کتاب بڑی مشہور ہے، اسی کے ذریعے سے بہت سارے مفتیان کرام فتاوی بھی دیا کرتے ہیں۔ بہت بڑا کام حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے بات چیتوں سے اختلاف ہے، بہرحال اختلاف تو بہت ساروں کو ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی سے اختلاف نہ ہو، ہر ایک میں کسی نہ کسی چیز کی خرابی کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اس لیے اختلاف تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کی لڑائی ہو گئی سکھوں کے ایک گرو سے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہ سکھ والی جماعت کا محاصرہ کر لیا، ان کو اطراف سے پیک کر دیا، اور کئی دن گزر گئے، ایک ہفتہ، دو ہفتے، چار ہفتے، مہینہ، دو مہینے، چار مہینے، تو بہت لمبا محاصرہ فرمایا۔ تو دشمن جو اندر تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا، اس کے پاس جو کھانا پینا تھا وہ سب ختم ہونے لگا، تو ان کا جو سردار تھا وہ پریشان ہوا، تو اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا جا کر کہ اما جان، آپ میری ماں ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ آپ رکھتے ہیں، مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں ایسے موقع پر، اب میں اگر باہر جاؤں گا تو وہ اورنگزیب عالمگیر، وہ اورنگزیب ہے، وہ تو ہمارا جو بھون دے گا، وہ تو چکنا چور کر دے گا، ہم کو قتل کر دے گا، اور اگر میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں تو میری قوم کے سامنے میری سبکی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، ذرا آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو ماں نے کہا، اگر تو میرا مشورہ مانتا ہے تو میں تجھے مشورہ دیتی ہوں، اور اگر سنی انسنی کرنا چاہتا ہے تو پھر میں تجھے مشورہ نہیں دے سکتی۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اس دشمن نے کہا کہ اما جان، میں آیا ہی ہوں آپ کے پاس اس لیے کہ تاکہ میں آپ کی بات مان جاؤں، آپ مجھے مشورہ دے دیجئے۔ تو اس ماں نے جواب دیا کہ جاؤ جا کے تم اپنے دشمن اورنگزیب سے مشورہ کر لو۔ کیا عجیب بات ہے، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ سیٹلائٹ والی دنیا میں اگر یہ جواب دیا جائے تو سب لوگ یہ کہیں کہ اب بیوقوف ہیں، عقل نہیں ہے ان کو، ایمانی فراست بھی نہیں ہے، ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں۔ آج کے حالات میں تو جواب دینا چاہیے تھا، کیسے کیسی باتیں کر، ہم لوگ جب سے مسئلے بتاتے ہیں نا تو بہت سنتے ہیں ہم لوگ ایسی باتیں عجیب۔ اس ماں نے کیا اچھا جواب دیا، اور واقعی صحیح جواب دیا اس نے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو جانتی تھی، اس لیے کہ اس کے سامنے مسلمانوں کے اوصاف تھے، اس کو معلوم تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس لیے اس ماں نے اپنے بیٹے کو جواب دیا جا کر اورنگزیب سے مشورہ کر۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اما جان کیا بات ہے، بڑھاپے میں کہیں ستیا تو نہیں گئی آپ؟ ارے وہ تو میرا دشمن ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ تلوار ڈال دے، میری شکست قبول کر لے اور میرے ماتحت ہو جا، اس کے علاوہ اور کیا کہے گا؟ تو اس ماں نے کیا جواب دیا، کہا کہ جا کے اورنگزیب سے مشورہ کر، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اور ایسا ویسا مسلمان نہیں ہے بلکہ پکا مسلمان ہے، اس کے سامنے اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ مشورہ دینے والا پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دیتا ہے، اپنی غرض کو رکھ کر کبھی بھی وہ مشورہ نہیں دیتا۔ یہ بات بیٹے کے سمجھ میں آئی، اسی عیدے اپنے قاصد کو بھیجا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے قاصد سے پوچھا بات کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس حاضری کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ مسلمان تھے، مسلمانی اوصاف کے ساتھ متصف تھے، ان کے دل کے اندر اسلام تھا، ایمان تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کا دل منور تھا۔ انہوں نے آزادی کے ساتھ اعلان فرما دیا اور آزادی کے ساتھ اجازت دے دی کہ آؤ، ان کو آؤ بولو اور آنے کے بعد میں ہم سے مشورہ کرنے کو۔ بڑے اعزاز کے ساتھ مہمان کا، دشمن مہمان کا اعزاز کیا گیا ہے، دشمن ہے، میں اگر ہوتا نا تو اس کو کچا دبا کے وہی کھا جاتا، لیکن ایمانی اوصاف سے لبریز جو دل اور سینہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی اغراض اور مقاصد کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فی الحال میں شرمندہ ہو رہا ہوں یا میری سبکی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مجھے اسی سے بحث ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ میری عزت کو کیا ہونے والا ہے. وہ آیا، اس کو مہمان، اس مہمان کو پوری عزت دی گئی، اس کا احترام کیا گیا. اس کے بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ کیسے آئے، تو اس نے سب سے پہلے یہ ٹاکا، یہ بولا، یہ کہہ دیا اس نے کہ اورنگزیب میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ مجھے دو. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، کیا بات، کیا مشورہ کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مشورہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آپ نے محاصرہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے محاصرہ، ایک دشمن نے میرا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہاں پر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میری بچیاں، بوڑھے اور بڑے سب، ان کے پاس سے پورا کھانا اور پانی سب ختم ہو گیا ہے. اب وہ مرنے تو ہیں، ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے دشمن کے ساتھ میں کیسی لڑائی لڑوں؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے صلح کر لو. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے صلح کر لو. اس نے پوچھا کہ تم یہ مشورہ دے رہے ہو، اگر وہ دشمن تم ہی ہو میرے، تو اس موقع پر تم کیا مجھے مشورہ دو گے؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو پہلے میں نے کہا وہ اب بھی میں کہتا ہوں، اگر تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو تو اب بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے صلح کر لو. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارشاد فرمایا صلح کرنے کی بات، تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا کہ ایسا کہہ رہے ہیں وہ، تو ماں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم صلح کر لو. وہ آیا صلح نامہ لکھنے کے لیے پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے صلح فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ صلح نامہ جو لکھا گیا تھا وہ کتنے سال کا تھا؟ ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال نہیں، پورے 10 سال کا صلح نامہ تھا. یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان میں کمپرومائز ہے اب 10 سال تک. اب ہم میں سے کوئی آدمی تم کو اور تمہاری جماعت کو مارے گا نہیں، تم کو تمہاری اور تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، تم محفوظ اور معمون ہیں. 10 سال تک تم جو چاہے کر سکتے. ہم رہتے اگر تو اپنے دشمن کو اتنا موقع نہ دیتے. یہ بات جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وزراء میں پھیلی، ان کے ماتحتین میں پہلی، سب بے چین ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ سرکار یہ کیا کیا آپ نے، بادشاہ سلامت یہ کیا کر دیا آپ نے، صلح کر لیتے ایک ہفتہ دو ہفتے کی، اس کے بعد میں تو وہ کچا نیوالا ہمارا تھا، ہم کھا جاتے اس کو کہہ دیتے کہ بھائی تم ٹیکس دے کر ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ہم کو مال بھی ملتا اور ان کی عورتوں کو ہم باندیاں بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے اور ان کے بہت سے مال پر ہم قبضہ کر لیتے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی باتیں سب نہیں ہوتی. سب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر آخر آپ نے صلح کی کیوں؟ ٹیکس اس کے اوپر کیوں نہیں عائد کر دیا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب وہ میرے پاس مشورے کے لیے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی جس میں آپ نے فرمایا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو وہ پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دیتا ہے. اس لیے میں نے اس کو پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دے دیا. اس موقع پر میرے ذہن میں قرآن پاک کی یہ آیت آئی جس میں اللہ نے یہ فرمایا، والصلح خیر، صلح کرنے میں بھلائی ہے، بہتری ہے، اس لیے میں نے اس کو مشورہ دے دیا کہ تم صلح کر لو. لوگوں نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، سال، دو سال، تین سال کے لیے کرتے، آپ نے 10 سال کی کیوں کی؟ تو آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے ایک اللہ نے موقع دے دیا تھا، ایک موقع اللہ نے ایسا عنایت فرما دیا تھا کہ میں اس کو سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس صلح کو لا لوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو صلح فرمائی تھی وہ 10 سال فرمائی تھی. آج مجھے موقع مل گیا تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ اس سنت کو ادا کرنے کا، اس لیے میں نے دل کھول کر 10 سال کی صلح کر لی. میرے بزرگوں اور دوستو، کیا ہوا؟ جیسے وہاں ہوا تھا، جیسے اللہ نے وہاں پر نتائج ظاہر فرمائے تھے، ایک سال کے اندر اندر کفار مکہ مشرکین مکہ دوڑتے ہوئے آئے تھے مدینہ منورہ, آ کر کہنے لگے کہ سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ ذرا کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے, صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی جو شرائط تھی وہ شرائط پر ہم عمل نہیں کر سک رہے ہیں, ذرا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, وہ صلح کو ختم کر دیجیے, اب کوئی دوسری صلح کر لیں گے. بہرحال وہ لمبا قصہ ہے جو کچھ ہوا. اور یہاں کیا ہوا, ایک سنت ادا کرنے پر 3 مہینے کے اندر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کہہ دیے کہ میں جزیہ دے کر ٹیکس دے کر آپ کے تحت میں زندگی گزارنے کو تیار ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن پاک پر جب آدمی آ جاتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی اس کو مل جاتی ہے, دنیا کی کامیابی بھی اس کو مل جاتی ہے, آخرت کی کامیابی تو ملے گی, وہ تو ہوگی, وہ تو ملے گی ضرور, 1,00,000%, 1,00,000,000% ہم کو یقین ہے کہ ملے گی. لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتے ہیں کسی کو بھی, اگر کوئی آدمی قرآن پاک پر اور اس کے احکامات پر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ہم کو حکم فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم عادل کرنا سیکھ لو. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل برابری کو کہتے ہیں, عادل مساوات کو کہتے ہیں, عادل بدلے کو کہتے ہیں. بہت سی تفسیریں حضرات مفسرین کرام نے لکھی ہیں. حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبی کے حوالے سے اور روح المعانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہیں. بات لمبی ہو جائے گی, میں صرف آپ سے اتنی بات عرض کی دیتا ہوں کہ عادل کے معنی ہیں کہ برابری کرنا. برابری کہ میں بندے اور اللہ کے درمیان میں برابری ہو, بندے اور اس کے اپنے نفس کے بارے میں برابری ہو, بندے اور ساری اللہ کی دیگر مخلوق کے درمیان میں برابری ہو. جو آدمی ان 3 چیزوں کو سمجھ لے گا, یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں عدل یہ ہے کہ ایمان ہو اسی پر, توکل ہو اسی پر, بھروسہ ہو اسی پر, اعتماد ہو اسی پر, مانگنا اسی سے ہو, سجدہ اسی کو ہو, اعتقاد اسی کے اوپر ہو, دل کے اندر یقین اسی کا ہو, یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ عدل میں آتی ہیں. اور پھر خود اپنے ساتھ عادل کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے جو حقوق ہمارے جسم کے, ہماری روح کے رکھے ہیں, وہ سارے حقوق ہم اپنے ادا کرنے والے بنے. ان لنفسک علیک حقا وان لاہلک ولزوجک حقا, تمہارے اپنے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل و عیال کا اور تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے, اور دیگر اور حق والوں کا حق تم پر ہے, تو تم اپنے حق والوں کے حقوق کو ادا کرو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رات کو عبادت فرما رہی تھی, ایک مرتبہ تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو تشریف لائے تو ایک رسی مسجد نبوی میں لٹک رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیسے لٹک رہی ہے, تو لوگوں نے جواب دیا کہ رات کو اما جان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر عبادت کرتی ہے, جب سونے کا موقع آ جاتا ہے یا ڈولتی ہیں یا نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے تو اپنے بالوں کو اس رسی سے بن لیتی ہیں تاکہ وہ نیند جھٹکے سے چلی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسی توڑ دو, نکال دو یہ رسی کو. اس کے بعد نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کے سامنے رات میں سوتا بھی ہوں, اللہ کے سامنے میں اپنی بیویوں سے ملتا بھی ہوں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ حشاش بشاش ہونے کی حالت میں عبادت کرو, جب نیند آ جائے تو سو جایا کرو, اور جب اہل حق کا حق ادا کرنے کا موقع آئے تو اہل حق کا حق بھی ادا کر دیا کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہاں پر ایک منٹ کے لیے میں متوجہ کرتا ہوں, جب یہ بات ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں آتی ہے تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا, وہ بھی ہے نا, بچوں کا بھی حق ہے نا, وہ بھی ہے. وہ کب فرمایا؟ پہلے اللہ کا حق فرمایا, اس کے بعد میں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا حق. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میرا حق توڑنے سے تم بندوں کا حق ادا کرتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس کا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو عبادت فرما رہی تھی وہ فرائض نہیں تھے, وہ رات بھر کے نوافل تھے, اسی طرف تو اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے, اللہ کا حق اگر ٹوٹ رہا ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرتے چلے جا رہے ہیں تو ذرا علماء کرام سے معلوم کر لیں, حضرات مفتیان کرام سے معلوم کر لیں کہ مسئلہ اس معاملے میں ہے کیا. ایک تو حق یہ ہوا, دو حق ہو گئے, تیسرا حق یہ ہے کہ پوری مخلوق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ایک ایک ایمان والے پر, ایک ایک مسلمان پر حق ہے, حتیٰ کہ جو چونٹیاں دلوں میں رہتی ہیں ان کا بھی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں اس کے بلی کو, اس کی بلی کو, پالتو بلی کو اس کی پوری رضا نہیں ملتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. جو ایمان بلیوں کا, کتوں کا, چونٹیوں کا, جو اسلام بلیوں کا, کتوں کا اور چونٹیوں کے حقوق سکھاتا ہے, کیا وہ اسلام کبھی انسان کے حقوق نہیں سکھلائے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں, توجہ کی ضرورت ہے, اس طرف توجہ ضرور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کلام پاک صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک پر عمل کرنے کی ہمت دے, توفیق دے, اخلاص دے اور استقامت دے, اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور اس پر ہمت, توفیق, اخلاص, استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة.